بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سمر فيه وفرماتے ہیں: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی میں نماز پڑھا کرتے. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، جب کوئی شخص اس بات کی طاقت نہ رکھتا کہ وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے، بسط ثوبه فسجد علیہ، اپنے کپڑے کو بچھا دیتا اور اس پہ سجدہ کرتا. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز گرمی کے موسم میں اور زمین کی تپش میں پڑھائی، کہ زمین کی تپش بہت زیادہ تھی گرمی کی وجہ سے، تو نمازیوں میں سے جو اپنا چہرہ زمین پہ نہیں لگا سکتے تھے وہ اپنا کپڑا بچھا کے اس کے اوپر سجدہ کرتے تاکہ زمین کی تپش ان کو نقصان نہ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ نماز کے اندر کسی قسم کی تکلیف کو شریعت نے آسانی میں تبدیل کر دیا ہے. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلی بات، سجدہ زمین کی بجائے کسی حائل پر بھی کیا جا سکتا ہے، وہ حائل کپڑا بھی ہو سکتا ہے. جس طرح سخت گرمی کے موسم میں کپڑا رکھنا جائز ہے، اسی طرح سخت سردی میں بھی، اور اگر جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہاں کانٹے ہوں یا کنکریاں ہوں تو پھر بھی کپڑا رکھنا جائز ہوگا. بعض علماء نے تفصیل بیان کی ہے کہ اگر تو نمازی کے ساتھ اس کپڑے کا تعلق نہیں، نماز پڑھ رہا ہے جیسا کہ جائے نماز، تو یہ ضرورت ہو یا نہ ہو ہر دو صورتوں میں ہی اس کو بچھایا جا سکتا ہے، اور رہا کپڑا جو اس نے لیا ہوا ہے وہ کپڑا ہی انسان کو رکھنا چاہیے، کسی اور چیز کو نہیں. اس باب کے اندر دو حدیثیں جو آپ نے پڑھی ہیں، ایک میں یہ ہے کہ سخت گرمی میں آپ نے فرمایا کہ تم ظہر کو ٹھنڈا کرو، اور جبکہ زمین کی حرارت ابھی باقی رہتی ہے، باوجود اس کے کہ آپ نے ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا، اور بعد میں دوسری حدیث بتاتی ہے کہ وہ کپڑا رکھ لیتے تھے تاکہ زمین کی تپش سے بچ سکیں. اس ابراد نماز کو ٹھنڈا کرنے سے مراد زمین کو ٹھنڈا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد گرمی کی شدت کو کم کرنا ہے. تو گرمی کی شدت کم ہو بھی جائے زمین کی تپش تو باقی رہے گی. اس انداز سے دونوں حدیثوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من نسی صلاة فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارة لها الا ذالک، جو نماز کو بھول جاتا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ جب یاد آئے تو اسے پڑھ لے، اس کا یہی کفارہ ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی: واقم الصلاة لذکری، جب یاد آئے تو نماز کو قائم کر لو، میری یاد کے لیے نماز پڑھو. اور صحیح مسلم کی روایت ہے: من نسی صلاة او نام عنها، جو نماز سے سو گیا یا بھول گیا، فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے اسے پڑھ لے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے، نماز کا ایک وقت محدد ہے، اول وقت بھی اور آخر وقت بھی۔ نماز کے وقت سے پہلے اسے پڑھنا جائز نہیں، اور اسی طرح نماز کا وقت گزر جائے اتنی تاخیر کرنا بھی جائز نہیں۔ جب انسان نماز سے سویا رہا یا بھول گیا، یہاں تک کہ وقت گزر گیا، تو اس سے گناہ ساقط ہو جائے گا عذر کی بنیاد پہ، اور چاہیے کیا، فوراً اس کی وہ قضائی دے دے جب اسے یاد آئے، پھر وہ تاخیر نہ کرے، کیونکہ یہ کفارہ جو ہے یہ تاخیر کی وجہ سے ہے، تو اب مزید جو تاخیر کرے گا یہ اس کے لیے گناہ کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہ استدلال لینے کے لیے کہ نماز پڑھے، لذکری ای عند تذکرها، جب یاد آ جائے۔ علماء کا اختلاف ہے، کیا جب یاد آئے تو جلدی کرنا واجب ہے یا اس کو مؤخر کرنا جائز ہے؟ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ فوراً اس کی قضائی میں جلدی کرنا یہ واجب ہے، جیسا کہ ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ شافعی کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، فوراً اس کی قضائی دینا تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ امام شافعی سے جب پوچھا گیا یہ کیا، تو انہوں نے استدلال کس کا لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی میں ایک مرتبہ سوئے رہ گئے، جب صحابہ کو ذمہ داری دی کہ آپ نے بیدار کرنا ہے تو سارے صحابہ سوئے رہے، بلال کی ذمہ داری تھی، بلال بھی سو گئے، تو سب سے پہلے سیدنا عمر اٹھے، انہوں نے آواز دی الصلاۃ، تو اللہ کے رسول بیدار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ اٹھو، اس جگہ پہ اب نماز نہیں پڑھنی، اس کو آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مؤخر کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں نہیں، جب یاد آئے نماز پڑھی جائے۔ اللہ کے رسول نے جو وہاں سے جانے کا حکم دیا تھا وہ بعض اغراض کی وجہ سے تھا، اور غرض کیا تھی کہ اس جگہ پہ اب نماز نہیں پڑھیں گے جہاں شیطان نے سستی دلائی ہے، اور مزید کچھ پہلو بھی تھے جس بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آگے جا کے نماز پڑھیں گے۔ تو جماعت کے انتظار میں تاخیر تو ہو سکتی ہے، یا لوگوں کے زیادہ آنے کی وجہ سے کہ بقیہ لوگ بھی آ جائیں تاخیر ہو سکتی ہے، مگر نہ فوراً پڑھنا ہی ٹھیک ہے۔ علماء کا ایک اور اختلاف ہے، کیا جان بوجھ کے جو نماز کو چھوڑتا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت گزر جاتا ہے، کیا اس کی قضائی دے گا یا نہیں؟ تو اس بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ جو بندہ بغیر شرعی عذر کے نماز کو لیٹ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت گزر گیا، وہ عظیم گناہ کا مرتکب ہوا۔ آئمہ اربعہ کہتے ہیں اس پہ قضائی واجب ہے، اللہ اسے معاف کر دے، لیکن اس کی عقوبات، اس کی سزا تو ساتھ ہے۔ سلف اور خلف کی ایک جماعت کا کہنا ہے، جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرتا ہے غیر کسی عذر شرعی کے بغیر، اس کی قضائی ہوتی ہی نہیں اور اس کی نماز قبول ہی نہیں۔ وہ کیا کرے پھر؟ وہ توبہ نصوحہ کرے، کثرت سے نوافل پڑھے، کثرت سے استغفار کرے۔ جو لوگ قضائی کو واجب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھول جانے والے پر، اسی طرح سونے والے پر قضائی واجب ہے، اور دونوں کا ہی عذر ہے۔ تو جو بندہ جس کے پاس کوئی عذر نہیں اور وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، تو اس پر قضائے دینا تو من باب اولا واجب ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز مغرب کے بعد پڑھی ہے، خندق کے موقع پہ، جب وہ اور صحابہ مشغول ہو گئے، نہ وہ سوئے ہوئے تھے نہ وہ بھولے تھے۔ عمر بن عبدالبر بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قضائی ضروری نہیں، وہ ظاہریہ ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ قضائی کا حکم اصل مس ہونے والے کو یا بھول جانے والے کو ہے، اور دوسروں پہ قضائی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام دو طرح کے ہیں، مطلقہ موقتہ۔ مطلقہ اور موقتہ کا معنی کیا ہے؟ مطلقہ عام اللہ کے حکم، موقتہ یعنی جمعہ اور یوم عرفہ۔ جمعہ جمعہ کی ہو سکتا ہے، عرفہ عرفے کی ہو سکتا ہے۔ یہ عبادات جو موقتہ ہیں، یہ ان کے اوقات میں ہی کرنا ممکن ہے، اس کی قضائی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ عبادات جو مطلقہ ہیں، ان میں نماز ہے۔ نماز جو ہے وہ بعد میں قضائی ہو سکتی ہے، عرفہ کے دن کی قضائی۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ جمعے کے وقت فارغ نہیں تھا، چلو عصر کے بعد جمعہ پڑھ لے، اور پھر بھی مشغولیت تھی، زیادہ ہی کوئی برڈن آ گیا، سپر بزی ہو گیا، تو چلو عشاء کے بعد پڑھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے، اگر بھول گیا یا سویا رہا تو جب یاد آئے تو اسے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جان بوجھ کر نماز کو لیٹ کرنے والے کے بارے میں علماء نے سخت موقف اختیار کیا ہے، اور وہ موقف کیا ہے، اس کی پھر قبول نہیں ہوگی، اس لیے اسے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات جو علماء نے کہی ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ کیوں کہی ہے؟ عقوبت اللہ، یہ اس کی سزا ہے، تغلیظ علی، شریعت نے اس پہ سختی کی ہے۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو نماز کو عمدن چھوڑ دے، اس کی قضائی مشروع ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اس کی قضائی اس سے ہوگی، بلکہ اس کو کثرت سے نوافل اور توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ عز الجلال اسے معاف کر دے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی جو حدیث سے سمجھ آتا ہے، بھولنے والا اور سونے والے پر قضائی واجب ہے جب اسے یاد آئے اور جب بیدار ہو جائے۔ اسے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قضائی کو جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ یاد آنے کے بعد تاخیر کرنا یہ زیادتی ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ سویا رہ گیا، کوئی اٹھانے والا ہی نہیں، یا وہ بھول گیا، اس پر گناہ نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان مستقل 20 سال بھولا ہی رہے، اور 20 سال تک صبح کی نماز 8 بجے ہی پڑھے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان جو 10 سال تک نماز نہیں پڑھی، اب اسے کیا کرنا چاہیے، اس کو قضائے عمری کا طوق یا اس کو پھانسی پہ نہیں لٹکانا چاہیے۔ یہ قضائے عمری کیا ہے؟ یہ کشید کی گئی شریعت ہے کہ ایک شخص نے 10 سال نماز نہیں پڑھی، اب نماز کا پابند ہو گیا، اگلے 10 سال ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اور پڑھو۔ ایسی کیفیت میں چونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی، تو قول آپ نے سن لیا، قضائی ہوگی نہیں۔ حدیث آپ نے پڑھ لی، لا کفارۃ لہ، اس کا کفارہ نہیں۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ سچی توبہ، اچھا سا وضو کرے، اس سے پہلے غسل کرے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھے، سچی توبہ کر لے، اور آئندہ سے نماز کی پابندی کر لے، اور کثرت سے نوافل پڑھا کرے۔ ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله العشاء الاخره، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ جاتے اور جا کے ان کو وہ عشاء کی نماز پڑھاتے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ بنو سلمہ کے گھر جو ہے، یہ معاذ بن جبل کی جماعت تھی جو مدینہ سے باہر تھے۔ اس وقت مدینہ بھی اتنا ہی تھا جتنی آج مسجد نبوی ہے۔ کیا مطلب؟ مسجد نبوی جو الایمان انٹر کانٹیننٹل جو اس وقت ہوٹل ہے، اس کا کنارہ جب دوسرے کنارے کے ساتھ ملتا ہے، جہاں اینڈ ہوتا ہے، یہ دیوار کے بالکل ساتھ کا حصہ سقیفہ بنی ساعدہ ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ مدینہ سے باہر تھا، جہاں سیدنا ابو بکر کی بیعت لی گئی۔ تو اس وقت مدینہ کا حدود اربع غالباً اتنا ہی تھا جتنا اس وقت مسجد نبوی ہے۔ تو ان حدود سے باہر جو گھر تھے وہ بنی سلمہ کے تھے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے خواہش کی، یا رسول اللہ، اگر ہم مسجد نبوی کے قریب آ جائیں؟ آپ نے فرمایا، دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں رہو۔ ای الزمو دیارکم، قطعاً وہاں سے منتقل یہاں نہ ہوئے، کیونکہ جتنے آپ پیدل چل کے آتے ہیں، پیدل چل کے واپس جاتے ہیں، جتنا زیادہ چلیں گے یہ سارے آثار لکھے جا رہے ہیں۔ ہر قدم اٹھنے والے پہ گناہ معاف، ہر قدم رکھنے پہ درجہ بلند اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ میں من خطوتن یخطوها، کوئی بھی انسان نماز کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ عزوجلال چار انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام، اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ دوسرا انعام، اس کو نیکی ملتی ہے۔ تیسرا انعام، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ چوتھا انعام، اس کی نماز ہی کنسیڈر کی جاتی ہے، وہ گھر سے گھر تک واپس نہیں آ جاتا۔ اس کا جو انعام ہے وہ یہ ہے، اس کو ثواب نماز کا ہی ملتا ہے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ کیا فرض پڑھنے والوں کا امام نفل پڑھانے والا ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ روایت بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے، لوگوں نے، قوم نے تو نماز فرض پڑھنی ہوتی، لیکن معاذ بن جبل نے نفل پڑھنے ہوتے، ان کی نفل ہوتی، تو فرض نماز پڑھنے والا نفلی نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں۔ امام زہری، مالک اور حنفیہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک روایت امام احمد میں سے بھی ہے، استدلال ان کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو۔ فلا تختلفوا علی، اس پہ اختلاف نہ کرو۔ یہاں امام کی نیت اور ہے اور مقتدی کی نیت اور ہے۔ لیکن عطا، اوزاعی، امام شافعی، ابو ثور اور امام احمد کی ایک روایت، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھنے کو بھی باقی رکھا اور خود جا کے اپنی قوم کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اب دونوں نمازوں میں ایک نفل ہوگا، ظاہر ہے کہ دوسری نفل ہوگی۔ پہلی تو وقت پہ انہوں نے پڑھ لی، جس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی جب پڑھی تو وہ بری الذمہ ہو گیا، تو جو بری الذمہ نماز کرتی ہے وہ فرض ہی کرتی ہے، اور وہ نماز ہوئی صحابی کی جو اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک اور بھی خوبصورت استدلال ہے کہ وہ اپنی مسجد میں نماز کو فرض سمجھیں، اور مسجد نبوی میں ہزار نماز کا ثواب ہے، اور پڑھے بھی اللہ کے رسول کے پیچھے، اور سوچیں کہ چلو میں یہ نفل پڑھ لیتا ہوں، اور فرض کے لیے ہزار سے بھی اپنی جان چھڑائیں اور فضیلت سے بھی، اور اس کو نفل سمجھیں، یہ معاملہ سمجھ نہیں آتا۔ مسئلہ یہ حل ہوا، فرض پڑھنے والا نفلی نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ فرض پڑھنے والا نفلی نماز پڑھنے والے کے پیچھے کیسے پڑھ سکتا ہے جبکہ امام اور اس کی نیت تو الگ ہے؟ اس میں بڑی لمبی بحث ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز خوف دو رکعتیں پڑھائی ایک گروہ کو، آپ نے پھر سلام پھیر دیا تو ان کی تو نماز خوف ہو گئی، پھر دوسرا گروہ جو دشمن کے سامنے تھا وہ آیا، آپ نے ان کو بھی دو رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیرا، اب ان دونوں میں کون سی نفل ہو گئی؟ بعد میں آنے والے فرض پڑھ رہے ہیں دو، جو خوف کی نماز ہے، لیکن اللہ کے رسول کی تو نفل ہے۔ اتنے دلائل واضح ہونے کے بعد بھی ضد کرنا درست نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ ہے جو بڑی مہم ہے، اس حدیث کو سمجھنے میں بھی شاید غلطی ہو گئی کہ فلا تختلف علی، امام کو اقتداء کے لیے بنایا گیا ہے، اس سے مراد یہ تھا کہ امام کے تنقلات میں سر اٹھانے سر نیچے کرنے میں اقتداء کی جائے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام جو بھی کچھ کرے تمہیں وہ کچھ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وگرنہ امام تو اونچی آواز سے تکبیریں بھی کہتا ہے، آپ کو کہنی پڑیں گی، امام تو قرات کرتا ہے تو یہ پورا قرات اکیڈمی پیچھے سے قرات شروع کر دے گی۔ تو حدیث کی فہم کو درست کرنے سے معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آئیں کہ یہ مخالفت نہیں کہ فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ لے، کسی کی عشاء کی نماز رہ گئی وہ آ کے تراویح میں ملتا ہے تو اس کی نماز عشاء کی ہو جائے گی، دو تراویح پڑھتا ہے اور اٹھ کے بقیہ دو مکمل کر لیتا ہے۔ یہاں ایک اور بات اس حدیث سے سمجھ آئی، اگر نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز ہو سکتی ہے تو فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والے کی ممبا بھی اولا ہو سکتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک فرض نماز کو دوبارہ بھی پڑھا جا سکتا ہے جب کوئی مصلحت ہو۔ مصلحت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ قاری قرآن ہے اور دوسرے لوگ قاری نہیں رکھتے تو وہاں جا کے یہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے اکیلے نماز پڑھی، اچانک اسے فارغ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ جماعت ہونے لگی ہے، تو وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے جماعت کا اجر بھی لے گا اور جو اکیلی نماز پڑھی تھی اس کے نقص کو بھی دور کرے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک کپڑے میں تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور اس کے کندھے ننگے ہوں۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ نمازی کے لیے مطلوب یہ ہے کہ وہ خوبصورت کیفیت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد مسجد جاتے وقت زینت اختیار کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نمازی کو اس بات پہ تیار کیا ہے کہ اس کے جب کندھے مکشوف ہوں، ننگے ہوں، تو اس کی نماز نہیں ہوتی، جبکہ اس کے پاس کوئی چیز ڈھانپنے کے لیے ہو، خواہ ایک ہی کندھا ڈھانکنے کے لیے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ رب سے مناجات اور اس کیفیت میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کا کہنا ہے جیسا کہ امام احمد کہ دونوں کندھوں کو ڈھانپنا واجب ہے جیسا کہ حدیث بتا رہی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ فرض میں تو واجب ہے لیکن نفل میں کچھ گنجائش ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں اگر کپڑا ہونے کے باوجود اس نے کندھے نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، اور حدیث کے اندر حرمت نہیں. انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں ان کان ضیقا اتزر به، اگر انسان کے پاس کوئی کپڑا نہیں صرف ایک ہی چادر ہے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اگر کھلی چادر ہے تو اپنے کندھے پہ باندھے، اور اگر تنگ چادر ہے تو بس تہمت باندھ لے. تہمت باندھنے سے مراد گویا کہ کندھے کیا اس کا جسم کا اوپر والا حصہ بھی مرد کا، وہ بھی ساقط ہو جائے گا اس حکم سے. صحابہ کرام کے بارے میں جو روایات آتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ابتدائے اسلام میں ان کے پاس ایک ہی چادر ہوتی، اور وہ جس طرح سردی سے بچاؤ کے لیے بچوں کو موٹی چادر مائیں باندھ کے اس کو گرا دے دیتی ہیں پیچھے گدی کے پاس، اسی طرح صحابہ اپنی چادر کو باندھ کے نماز پڑھا کرتے، اور وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اور کپڑا نہیں تھا. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نماز کندھوں کو ڈھانپنے کے بغیر نہیں پڑھنی چاہیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ نماز کا حق ہے کہ اس میں انسان خوبصورت انداز سے پیش ہو، اور تزین کے ساتھ ساتھ ساتر بھی ہو کپڑا، تو اس کا ستر بھی محفوظ ہو. اسے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ نماز کے باہر کندھے اگر انسان کے ایسی جگہ پہ منکشف ہوئے ہیں جو اس کا اپنا گھر ہے تو یہ جائز ہوگا. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ دونوں کندھوں میں سے ایک کو بھی اگر ڈھانپنا ممکن ہو تو وہ بھی مستحب ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز پڑھتے وقت انسان کو خوبصورت کیفیت اختیار کرنی چاہیے. یہاں سلسلہ صحیحہ کی روایت کو شامل کیجئے، ان اللہ احق من تزین لہ، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. ان دلائل کی روشنی میں ایک مہم مسئلہ وہ بھی سمجھنا چاہیے، کیا مرد سر ڈھانپ کے نماز پڑھے یا بغیر سر ڈھانپے بھی اس کی نماز ہو سکتی ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی سر ڈھکا نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں زینت یہ ہے کہ سر ڈھانپا جائے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ 13 حدیثیں صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ صحابہ نے بغیر سر ڈھانپے نماز پڑھی، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا غلام ان کے پاس تھا، ان کے پاس چادر تھی، انہوں نے اپنی چادر اتاری اور مسجد اپنی کھونٹی جو گاڑی ہوئی تھی اس پہ رکھی اور نماز پڑھی. پوچھا یہ کیا؟ کہا لیعلم مثلک الاحمق، تیرے جیسے احمق کو پتہ چل جائے کہ ننگے سر بھی اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے. اب ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے سے جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے، اگر انسان کے پاس کپڑا ہے وہ اپنے سر کو ڈھانپ سکتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو نماز ہو جائے گی. شدت یہ ہے کہ نماز کے لیے تو حکم ہے زینت اختیار کرو. زینت کیسی؟ ویسے تو کھیلنے کا لباس ٹریک سوٹ پہن کے مسجد میں آنے کو عیب نہیں سمجھتا، لیکن سر ڈھانپنے کے لیے ٹوٹی سی سبز ٹوپی رکھنے کو واجب قرار دیتا ہے. اور کہنے والے سچ کہتے ہیں، جائز ہے یہ ٹوپی پہننا، شرط یہ ہے کہ تم اپنے نکاح پہ بھی یہی پہنو. اگر اتنی ہی خوبصورت ہے جو بیچاری دھکے کھاتی پھرتی ہے مسجد میں، کوئی پاؤں ادھر مارتا ہے کوئی ادھر، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو سب سے زیادہ تو آپ کو اپنے نکاح پہ یہ پہننی چاہیے. اور اگر آپ سنیت کی بات کرتے ہیں کہ سنت کیا ہے، تو صحابہ یہ پگڑی باندھتے تھے یا انہیں قلنسوا انہوں نے ٹوپی پہنی ہے تو اس کا اہتمام کریں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ کپڑا رکھا تو آپ اس کا اہتمام کریں. دین کو دین کی عظمت کے ساتھ قبول کریں، اپنی مرضی سے اس میں تغیر نہ کریں. تو نتیجہ یہ نکلا، اگر کسی کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز ہے تو یہ ادب و آداب ہیں، تہذیب ہے کہ اس کو انسان اختیار کرے، لیکن اگر نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل سوما او بصلا فلیعتزل، جو شخص لہسن یا پیاز کچا استعمال کرتا ہے وہ ہم سے الگ رہے، او لیعتزل مسجدنا، وہ ہماری مسجد سے الگ رہے، ولیقعد فی بیتہ، اپنے گھر میں ہی وہ بیٹھے، واوتی بقدر فیہ خضرات من بقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی ہنڈیاں لائی گئی جس میں مختلف قسم کی سبزیاں تھیں، مکس ویجیٹیبلز، فوجد لها ریحا، تو آپ نے اچھی خوشبو نہیں اس میں پائی، فسأل، پھر آپ نے سوال کیا، فأخبر بما فيها من البقول، پھر آپ کو خبر دی گئی کہ یہ اور یہ اور یہ سبزیاں ہیں، فقال قربوها الى بعض اصحابه كان معه، کہا یہ صحابہ کے سامنے کر دو، فلما رآه کرہ اکلہا قال، اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو آپ نے پسند نہیں کیا کہ اس کو کھائیں، پھر فرمایا کل فإنی اناجی من لا تناجی، تم کھاؤ، میں ان فرشتوں سے باتیں کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے، اس لیے میں ایسی چیز استعمال نہیں کرتا جو سمیلی ہو۔ یہاں قدر سے مراد ایسا برتن جس میں کھانا پکایا جاتا ہے، خضراتن یہ خضرتن کی جمع ہے، اور ایسی سبزی جس کا سبز رنگ نظر آئے، البقول یہ بقل کی جمع ہے، جو زمین سے اگنے والی چیز ہے اس کو کہتے ہیں، اناجی سے مراد یہ نجوا سے ہے، نجوا کہتے ہیں السر بین اثنین، دو لوگ جب آپس میں سرگوشی کریں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل البصل او الثوم او الکراس فلا یقربن مسجدنا، تم میں سے کوئی اگر کوئی شخص پیاز کھا لے یا لہسن استعمال کر لے یا ککڑی استعمال کرے تو اس کو چاہیے کہ مسجد کے قریب نہ جائے، فإن الملائکة تتأذى مما يتأذى منه بنو الانسان، فرشتوں کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے جس طرح آدم کی اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے بنو الانسان کی بجائے بنو آدم۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھنے لگے تو صرف لباس کا ہی خیال نہیں، اپنے منہ کا بھی خیال کرے اور اس کی اچھے طریقے سے صفائی کرے، اس کو پاکیزہ بنائے، کیونکہ وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، رب سے کلام کرنا چاہتا ہے، رب سے مناجات کرنا چاہتا ہے۔ پیاز اور لہسن اگرچہ حلال ہیں، آپ نے اس کو کھانے سے، جب کچا پیاز ہو، مسجدوں سے دور رہنے کا حکم دیا اور کہا گھر میں نماز پڑھو، کیوں اس کی اسمیل کی وجہ سے آپ نے منع کر دیا؟ کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ پریشان ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح مکس ویجیٹیبلز کا یہ سالن لایا گیا، آپ نے کیوں استعمال نہیں کیا؟ کیونکہ وہ ہر وقت جبریل سے سرگوشی فرمایا کرتے ہیں۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ مسجد میں کچا پیاز کھا کر یا لہسن یا اس طرح کی چیز کھانے کے بعد نہیں جانا چاہیے۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی چیزیں جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ ان کے علاوہ بھی اگر کچھ چیزیں ہیں تو وہ کھا کے مسجد نہیں آنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمباکو یا مدخنین، جو دخان ہے، سگریٹ نوشی کرنے والا، یہ بھی اس کے حکم میں شامل ہے، اور اللہ عز وجل محفوظ فرمائے جس مصیبت میں پڑا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی اس مصیبت سے باز آ جائے اور مسجد کا رخ نہ کرے جب تک اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر لیتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ایک شخص آیا اور اس نے ایسا ہی کیا ہوا تھا، پیاز کھایا، فأمر به فأخرج، حکم دیا کہ اس کو مسجد سے نکال دو، تو اس کو مسجد سے نکال دیا گیا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کسی سگرنڈوش کو اگر مسجد سے نکال دے تو اسے غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ سگریٹ چھوڑنی چاہیے۔ مسجد سے روکنے کی حکمت بھی اس میں سمجھ آتی ہے کہ فرشتوں کو اور نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو شخص نمازیوں کو تکلیف دیتا ہے اس کو مسجد سے روکا جائے گا کہ مسجد نہ آئے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر حلال چیز کھا کے آنے سے مسجد سے روکا گیا ہے تو جو حرام چیز استعمال کرتا ہے شراب یا اس طرح کی چیزیں جیسا کہ یہ سگریٹ نوشی ہے تو ایسی چیزوں سے روکنا بالعلا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تأکلوا من هذین الشجرتین الخبیثتین، ان دو خبیث درختوں کا یہ لہسن یا پیاز نہ کھاؤ۔ اب خبیث کیسے ہوئے؟ آپ نے پھر فرمایا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخَا، اس کو پکا کر ان کی خباثت کو مار دو۔ تو پکا ہوا پیاز جو چیزیں کھا کے آنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے امام مالک کہا کرتے تھے جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے میں نے پیاز کھانا ہی چھوڑ دیا کیونکہ میں حدیث پڑھاتا ہوں۔ یہاں ایک ضروری مسئلہ جو انسان کو سمجھنا ہے، اللہ عز وجل محفوظ فرمائے اگر کوئی اس مصیبت میں پڑا ہے، سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ انسانیت کی گراوٹ دیکھیے کہ لکھا ہوتا ہے مضر ہے، پھر بھی زیادہ سے زیادہ اس میں فخر کرتے ہوئے پیے جاتی ہے۔ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی اور نہ جانے کیا کیا نام ہے، نسأل اللہ السلامۃ والعافیۃ۔ سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی جائز نہیں۔ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ 19 سال کی ریسرچ کے بعد آج ڈاکٹرز بھی کہنے لگ گئے کہ پالپیٹیشن اور اس کے ساتھ 19 اور بیماریاں ہیں جو انسان کو کینسر سمیت لگتی ہیں جو سگریٹ نوش ہوتا ہے۔ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچ ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر ومفتر، ہر نشہ ور چیز سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا اور اس چیز سے بھی جس سے ہونٹ پیلے اور کالے ہو جائیں۔ مفتر، بعض تمباکو نوشے کے اتنے دل دادہ ہوتے ہیں انہوں نے شیر بنا رکھا ہے۔ تمباکو نوشی کارے ثواب، نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب۔ یہ شعر ہے کن کا؟ جو رسیا ہوتے ہیں تمباکو نوشی کے۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ ہر شعر کا ایک وزن ہوتا ہے، فاعل 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 یا فاعل فاعلات فاعلات۔ جب اس کو کسی شاعر نے پکڑا تو کہا یہ شعر کا وزن ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح شعر کا وزن یہ ہے، تمباکو نوشی کارے عذاب، نہ چھتروں کی تنگی نہ حصول ثواب۔ اور یہاں رک کے دلائل میں سے چوتھی دلیل بھی آپ کو سمجھنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کون سا یہ کبیرہ گناہ ہے؟ صغیرہ ہے، اور حکم یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کبیرہ کب بنتا ہے؟ 3 باتوں سے۔ پہلی بات، الاصرار، جب صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ بار بار کیا جائے تو کبیرہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات، التفاخر به، جب صغیرہ گناہ کو فخر کے ساتھ کیا جائے کبیرہ بن جاتا ہے۔ تمباکو نوشی اور سگریٹ نوشی کرنے والے کس طرح اپنے پاؤں کو اٹھا کے اپنے دوسرے گھٹنے پہ رکھ کے کس طرح کش لگاتے ہیں، والتفاخر واضح، تو مجلسوں میں فخر کرنا اور یہ چٹکیاں لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس گناہ پہ فخر بھی ہے۔ اور تیسرا، الظہور من رجل یقتدى به، اگر کوئی ایسا انسان صغیرہ گناہ بار بار کرتا ہے کہ جس کے لوگ فالوورز ہیں تو اس کا بھی یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ صغیرہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ جتنے بھی ہوں رب سے توبہ کر لی جائے تو وہ کبیرہ بھی نہیں رہتے، انسان پاکیزہ بن جاتا ہے۔ انا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، کفی بین کفی میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی، کہ میں یعلمنی السورۃ من القرآن، اور آپ نے تشہد ایسے ہی سکھایا جیسے آپ ہمیں قرآن سکھایا کرتے تھے، جیسے مجھے قرآن سکھایا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وفی لفظ، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، اذا قعد احدکم للصلاۃ فلیقل، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے پڑھتے پڑھتے بیٹھ جائے تو کہے التحیات للہ، وذکرہ الی آخری، اور التحیات مکمل بیان کیا۔ وفیہ، اس روایت میں یہ بھی ہے، فانکم اذا فعلتم ذلک، جب تم نے یہ التحیات پڑھ لیا، فقد سلمتم علی کل عبد صالح فی السماء والارض، گویا کہ آپ نے ہر نیک بندے کو سلام کہہ دیا جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے۔ وفیہ فلیتخیر من المسألۃ ما شاء، اور اس حدیث میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ اس تشہد کے بعد پھر تم جو چاہو دعا کر سکتے ہو۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول تشہد بھی سکھایا کرتے، اور تشہد سے مراد یہ ہے کہ نماز دو رکعتے پڑھنے کے بعد بیٹھ جانا، یا چار رکعتوں کے بعد جب رباعی ہو، جب ثلاثی ہو تو دو مرتبہ دوسری کے بعد اور تیسری کے بعد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن سکھایا کرتے، اس طرح نماز کے طریقے بھی اسی اہتمام سے ہی سکھایا کرتے، کیونکہ التحیات اور تشہد اس میں دعائیں بھی ہیں، تمجیدات الہیہ بھی ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس کا اہتمام کیا۔ اس حدیث میں دو باتیں سمجھ آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ عز و جلال نے جو بصیرت دی تھی آپ کسی چیز کو سکھانے میں استعمال کرتے، تو صحابی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لینا یہ شدت اہتمام ہے، متنبہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کی ہتھیلی کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں رکھا۔ بعض لوگوں کا استدلال ہے کہ ہاتھ دو ہاتھوں سے مسافہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے۔ اب نہ جانے یہاں کہاں لکھا ہے کہ دو ہاتھوں سے مسافہ کیا جائے، وہاں لکھا یہ ہے علمنی رسول اللہ التشہد، لیکن سنت یہ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصافح بیدی، اللہ کے رسول ایک ہاتھ سے مسافحہ کیا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اذا لقی الرجل اخاہ، جب کوئی اپنے بھائی سے ملے، اینحنی لہ، کیا اس کے لیے جھک جائے؟ قال لا، نہیں۔ قال فیلتزمہ ویقبلہ، کیا اس کو چمٹ جائے اور چمکارنے لگ جائے؟ قال لا، نہیں۔ قال فیأخذ بیدہ فیصافحہ، کیا اس کا ایک ہاتھ پکڑے اور مسافہ کرے؟ قال نعم۔ تو سنت یہ ہے ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا، اور اس طرح کے دلائل سے استدلال کرنے سے انسان کو باز رہنا چاہیے۔ لیکن مصافحہ سے مراد صفح سے ہے، مصافحہ، جب دونوں ہتھیلیاں آپس میں ملتی ہیں۔ اور کتنا یہ مبارک عمل ہے جب کوئی مصافحہ کرتا ہے مسلمان مسلمان سے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تو جدا بعد میں ہوتے ہیں، ہاتھ ان کے گناہ پہلے ان کے معاف ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مصافحہ ہو۔ مصافحہ سے مراد پورا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ کو اللہ کے رسول پکڑتے، اور اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک وہ چھڑاتے نہیں، وہاں ملاکمہ نہ ہو، جیسے لفظ پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، چار انگلیوں کو اکٹھا کر کے مکہ بنا کے پیش نہ کیا جائے، یا چار انگلیاں، یہ مصافحہ نہیں۔ اور بعض لوگ مشابقہ کرتے ہیں، ان بیچاروں کو ٹائم نہیں ملتا صبح صبح کہ وہ پریکٹس کریں، ویٹ لفٹر ہوتے ہیں تو اپنی پھر طاقت آزمائی مصافحے کے وقت کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تشبیک، انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، اور مشابقہ، اور اسی طرح ہی معانقہ، جو بگڑا ہوا ایک تصور پاکستان میں، معانقہ عنق سے ہے، گردن سے گردن لگانا، لیکن یہاں معانقہ کی بجائے بہت سارے اور پہلو آ گئے، زیادہ سے زیادہ یہاں مباطنہ ہوتا ہے، پیٹ کے ساتھ پیٹ لگانا، یہ سنت نہیں ہے. اور اسی طرح مصادرہ، سینے کے ساتھ سینہ لگانا، جائز نہیں ہے. اور بعض لوگ یہاں بھی ملاکمہ کرتے ہیں. ملاکمہ کا مطلب ہوتا ہے کشتی کرنا. ایک شخص دوسرے کو عید کے موقع پہ ملتا ہے، وہ اس کو اٹھا رہا ہے، وہ اس کو اٹھا رہا ہے، چیخیں لوگ سن رہے ہیں. ما یجوز. اگر کسی کو زیادہ ہی شوق ہو، اس کو بڑے احترام سے کہیے، ماشاءاللہ بہت اللہ نے طاقت دی، یہ سامنا ستون، اس کو ملاکمہ کرنے کی اجازت ہے، جاؤ خوب اس کو دباؤ، اس کو پتہ چل جائے کسی بہادر نے اس کو آج جو ہے معانکے کے لیے بلایا ہے. بگڑے ہوئے مفاہیم کی طرف جانا یہ عقل مندوں کی نشانی نہیں. اس حدیث سے دوسری بات بھی ایک سمجھ آتی ہے، سلام، السلام علیک ایہا النبی. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قبر پہ جا کے ہم جب سلام کہتے ہیں تو وہ جواب دیتی ہیں، سنتے ہیں تو جواب دیتے ہیں. سلام کی تین قسمیں ہیں، سلام تحیہ، سلام دعا، سلام متارکہ. سلام تحیہ، مسلمان مسلمان کو سلام کہتا ہے، یہ حق ہے، اس کا جواب دیتے ہیں، رد السلام. سلام دعا سے مراد یہ ہے بس دعا کرتے ہیں، اس کا جواب نہیں ہوتا. جس طرح قبر پہ جا کے، قبرستان پہ جاتے ہوئے، یا ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنے آپ پہ بھی سلام بندہ کہتا ہے، تو کسی نے بھی آج تک التحیات میں یہ نہیں کہا ہوگا وعلیکم السلام، اور نہ ہی دائیں بائیں مقتدیوں نے نہ کہا ہوگا وعلیکم السلام. اس سلام کا جواب نہیں ہوتا، یہ سلام دعا ہے. اسی طرح قبرستان میں سلام متارکہ یہ ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے پالا پڑے تو ان کو سلام کر کے گزر جاؤ، بس ٹھیک ہے. اس سلام کا بھی جواب نہیں، لوگ اس سلام کے جواب مختلف ڈھونڈ لیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کے بارے میں ایک خوبصورت پہلو جو سمجھانے کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے. ایک شخص تھا جس کو لوگ مہاجر مکی کہتے، اور سمجھدار لوگ اس کو مفرور مکی کہتے ہیں. مہاجر مکی کا مطلب مکہ ہجرت کر کے جانے والا، مفرور مکی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ کے دین سے مفرور ہو گیا. وہ لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی بڑی خواہش تھی، دعا کی حضرت صاحب نے. مدینے جب پہنچے تو اللہ کے رسول نے فوراً اس دعا پہ توجہ کی، اور قبر سے ایک ہاتھ نکالا، اور 90,000 لوگوں نے مسافہ کیا. کمال کا کیلکولیٹر ہے جس نے 90,000 گن کے فارغ کر دیے. اور کہنے والا بھی وہ ہے جس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے دو ہاتھوں سے سلام اور مسافہ کرتے ہیں، ثابت اپنی خواب سے خود کر رہا ہے، ہاتھ ایک ہی نکلا تھا. اور یہ پہلا مسافہ ہے کہ 90,000 کو گننے کے لیے اس نے بندے بھی وہاں کھڑے کیے ہوئے تھے. تو جب انسان قرآن و سنت سے منہ پھیرتا ہے تو پھر اسی طرح کی ہی ملفوظات پیش کرتا ہے. اللہ عز وجل کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.